الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. جمعہ کی تقاریب میں بھی بالعموم اور جو عام وعظ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ایک عام روش ہوتی ہے کہ جن آیات کا آغاز میں تذکرہ ہو یا تلاوت کی جائے ان پر گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ دو دو گھنٹے کی تقریروں کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان کے بارے میں اب اگلی مرتبہ عرض کروں گا. میرے ہاں اگرچہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن بعض شاذ مواقع ایسے آئے ہیں کہ یہی صورت بن گئی ہے غیر ارادی طور پر. چنانچہ پچھلے جمعے میں بھی میں نے سورہ بقرہ کے مکمل 38 رکوع کی تلاوت کی، لیکن یہ کہ اس کا ذکر میری تقریر میں بہت ہی کیجولی ہو سکا ہے، بہت ہی سمجھیے کہ اشارے کے طور پر. آج میں در حقیقت اسی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے زیادہ وقفہ جو ہے ان کے درمیان نہ پڑنے پائے. وہ آیات قرآن مجید میں اس اعتبار سے اہم ترین ہیں کہ سود کی حرمت کا ذکر قطعیت کے ساتھ، نہایت شدت کے ساتھ، نہایت تاکید کے ساتھ انہی آیات میں وارد ہوا ہے. اور اگرچہ ان کا زمانہ نزول تو ہے 9 ہجری، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ میں ان کو شامل کر دیا گیا ہے جو بالکل مدنی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے. غالباً اس کی حکمت یہی ہے کہ ابتدا ہی میں جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، جو کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کا ایک تکمیلی حکم ہے، وہ بالکل آغاز ہی میں اس کے سامنے آ جائے. مجھے گفتگو آج اصلا ان آیات کے حوالے سے سود کے بارے میں کرنی ہے. میں نے پچھلی مرتبہ تو رکوع پڑھا تھا کہ جو سورہ بقرہ کا 38 رکوع ہے، جو پورا کا پورا اول تا آخر اسی سود کے موضوع سے متعلق ہے. لیکن آج میں نے آیات پڑھی ہیں سورہ روم کی، آیات 38 و 39، اور ان دونوں کے بارے میں آج مجھے کچھ عرض کرنا ہے. اور ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے، سورہ روم جو ہے وہ مکی سورت ہے، مکی سورتوں میں شرعی احکام نہیں ہے، حرمت کے احکام، تحریم کے احکام، نہ شراب کی حرمت ہے، نہ جوئے کی حرمت ہے، کوئی بھی حرمت ابھی آئی نہیں. اسی طریقے سے عبادات کا بھی وہ مستقل اور پختہ نظام، زکات کا نظام، روزے کی فرضیت یہ بھی نہیں آئی، نماز کے بھی بڑے ہی یوں سمجھئے کہ ابتدائی احکام سے صبح و شام کی نماز ہے یا کوئی کسی وقت 3 کا ذکر ہو گیا ہے. اس لیے کہ سورہ روم جو ہے وہ تو تقریباً 6 یا 7 یا 8 نبوی میں نازل ہوئی، بلکہ 6 ہی شمار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ 9 کے بعد جو ہے وہ غزوہ احد واقع ہوا ہے. کیونکہ اس میں جو شروع میں ذکر ہے غلبت الروم فی ادنی الارض، تو وہ اسی حساب سے بات بنتی ہے کہ 5 یا 6 میں نازل ہوئی. اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ ابھی پنج وقتہ نماز کا نظام بھی نہیں تھا، تو گویا کہ شریعت کا جو ابھی ڈھانچہ ہے سرے سے موجود نہیں تھا، اس میں جو ربا کا ذکر آیا ہے یہ در حقیقت روحانی اور ایمانی سطح پر جو ربا ہے اس کا ذکر. یہ بات جیسا کہ میں نے اپنی ایک تقریر میں واضح کی، جس کو ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب نے، چونکہ انہی کے یونیورسٹی میں جبکہ وائس چانسلر تھے وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے، وہاں میں نے تقریر کی تھی، وہ انہیں اتنی پسند آئی اس لیے کہ وہ خود پی ایچ ڈی جو ہے وہ اکنامکس میں، اور وہاں جب میں نے تقریر کی تھی تو نصف درجن سے زائد پی ایچ ڈیز موجود تھے اکنامکس میں، اور بعد میں جب چائے کے کپ پہ جمع ہوئے تو لوگوں نے کہا، ان میں پکے کمیونسٹ بھی تھے اور کچھ معتدل قسم کے لوگ بھی تھے، کچھ اسلام پسند قسم کے حضرات بھی تھے، لیکن سب نے یہ کہا کہ اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں آج کچھ بات سمجھ میں آئی. یہ کچھ کا لفظ میں زور دے کر یہ نہیں کہا کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کہا انہوں نے کہ پہلی مرتبہ آج کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے. اس میں جو میرا مین تھیم ہے وہ آج یہاں پر وہ کتابچہ جو ہے وہ موجود ہوگا جو حضرات لینا چاہیں. میرا مین تھیم یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام دو ہیں. ایک اسلام کا معاشی نظام ہے روحانی اور ایمانی اور اخلاقی سطح پر، اور ایک اسلام کا معاشی نظام ہے قانونی اور فقہی سطح پر، اور ان دونوں میں بظاہر تضاد ہے. تضاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ تضاد جو ہے بعض اخلاقی معاملات میں بھی ہے. مثلاً یہ کہ آپ کو کسی شخص نے کوئی نقصان پہنچایا، کسی شخص نے راہ چلتے آپ کے تھپڑ مار دیا، اب آپ کے لیے دو راستے ہیں. اگر تو آپ کے اندر طاقت ہے بدلہ لینے کی تو ایک تو راستہ یہ کہ قصاص میں آپ اس کو بھی تھپڑ مارے، اور دوسرا یہ کہ آپ اسے معاف کر دیں. یہ میں نے اس لیے شرط لگائی کہ اگر آپ میں طاقت ہے، اگر طاقت نہیں ہے تب تو آپشن ہی ایک ہے، قہر درویش بڑھ جانے درویش، تب تو صبر کریں ہی گے. لیکن یہ کہ اگر قوت ہے طاقت ہے تو دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ کہ آپ معاف کر دیں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ بدلہ لیں. اور دین میں دونوں کی ترغیب ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم معاف کر دیا کرو، بخش دیا کرو اور نظر انداز کیا کرو تو اللہ بھی غفور اور رحیم ہے. اگر اس کی مغفرت تم چاہتے ہو اپنے لیے تو اللہ کے بندوں کو تم بھی معاف کیا کرو. اس سے زیادہ ترغیب کا انداز ہو نہیں سکتا. لیکن ساتھ ہی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندوں قصاص میں زندگی ہے. قصاص اگر نہیں لیا جائے گا تو شریر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. جس نے آج آپ کے تھپڑ لگایا کل وہ کسی اور کے لگائے گا، لیکن آج اسے جوابی تھپڑ رسید ہو جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور دوسرے شخص کے ساتھ وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. تو گویا کہ دو متضاد تعلیمات بیک وقت موجود ہیں. ہر ایک کا اپنا محل ہوگا، اپنا مقام ہوگا. قانونی سطح پر قصاص ہے، روحانی سطح پر کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو نہ لیں، اس میں آپ کے لیے روحانی طرف ہو. اسی طرح اسلام کے معاشی نظام کے یہ دو لیولز ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑا کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن فطری طور پر بھی ہوتا ہے بعض حضرات کو جو سمجھ نہیں پاتے خلوص کے ساتھ، اور بعض لوگوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا ہے اور اس کو ایک انتہا یا دوسری انتہا پر لے جاتے ہیں. وہ دو کیا لیول ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے روحانی اور ایمانی اور اخلاقی لیول. اس کے چند اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، ملکیت صرف اللہ کی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت تامہ کی نفی اور اس کے بجائے امانت کا تصور. جو کچھ ہے تمہارے پاس امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. پہلا اصول تو یہ ہے. وہ قومی ملکیت کیا اور انفرادی ملکیت کیا، قرآن نے تو سب کی جڑ کاٹ دی، ملکیت کا تصور ہی نہیں. انسانی ملکیت، انسان کیا مالک ہوگا کسی شے کا؟ وہ اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنی زبان کا مالک نہیں، وہ اپنے جسم کا مالک نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، تو کسی اور شے کا کیا مالک ہوگا؟ دوسرا اصول اس کا یہ ہے، جو کچھ بھی تمہیں مل جائے، چاہے تم نے خود محنت کی ہو، چاہے اللہ کا کوئی خاص فضل ہو گیا ہو، جو بھی ہو، کتنی ہی تم نے محنت کی ہو، جان لو کہ وہ تمہاری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تم صرف تلاش کرتے ہو، کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری کمائی نہیں. نمبر تین، اس فضل میں تمہارا جائز حصہ صرف اتنا ہے جتنا تمہاری ضرورت ہے، ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ یہاں وہ آیت آئے گی، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں، آخر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، خرچ کر دو کر دو لگا دو، کتنا کریں؟ جواب دیا گیا جو بھی ضرورت سے زائد ہے۔ یہ در حقیقت ان کا حصہ ہے کہ جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، تمہارے مال میں اللہ نے رکھ کر تمہیں آزمایا ہے کہ آیا ان کا حق ان کو پہنچا کر سبکدوش ہو جاتے ہو، بریو ذمہ ہو جاتے ہو، یا قبضہ غاصبانہ اس پر برقرار ہے۔ البتہ یہ ہے دین جو بڑے کارڈینل پرنسپلز ہیں، لیکن یہ کہ لیگل لیول پر اس کے برعکس معاملہ ہے، لیگل لیول پر قانونی اور فطری سطح پر انفرادی ملکیت اسلام کے اندر ہے، نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی ملکیت بلکہ مینز آف پروڈکشن کی ملکیت بھی، دکان ہو کارخانہ ہو زمین ہو کھیت ہو، آرٹیکلز آف پروڈکشن مینز آف پروڈکشن وہ بھی انفرادی ملکیت میں ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، جو کچھ تم جائز زائد ذرائع سے کماتے ہو وہ تمہارا ہے، اس میں سے بالجبر لیا جائے گا، صرف اگر نقدی کی صورت میں ہے تو زکات، زمین کی یافت ہے تو عشر یا نصف عشر، اگر زمین بارانی ہے تو عشر لیا جائے گا 10%، اگر آرٹیفیشل مینز آف اریگیشن سے اس کو سیراب کیا گیا ہے، اس پر خرچ آیا ہے، آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے اس میں ڈیزل آپ کا لگ رہا ہے یا بجلی لگ رہی ہے، یا آپ نہر کا پانی لے رہے ہیں اس کا آپ یانہ دے رہے ہیں، تو نصف عشر، اب اس پیداوار میں سے آپ کو 5% دینا ہوگا۔ اور اگر وہ زمین خراجی ہے تو جو خراج بھی حکومت وقت معین کرے، میں نے تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا زمین کے معاملے کو، تو اس کو ذہن میں رکھیے، اگر جو نقد کا معاملہ ہے مال تجارت کا معاملہ ہے تو زکات ہے، اس کی اپنی شرح ہے، اگر زمین کی پیداوار ہے تو بارانی ہے تو عشر یعنی 10%، اگر وہ نہری ہے چاہی ہے یا ٹیوب ویل والی ہے تو نصف عشر یعنی 5%، اور اگر خراجی زمین ہے تو جتنا خراج بھی وقت کا جو بھی نظام ہے جو حکومت کا وہ معین کر دے۔ یہ تو تم سے جبرن لے لیا جائے گا، باقی جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے رکھو، اور وہ تمہاری وراثت میں بھی منتقل ہو جائے گا۔ یہ تین کارڈینل پرنسپلز جو ہے وہ لیگل لیول پر، میں اس وقت چونکہ پورے معاشی نظام پر گفتگو نہیں کر رہا بلکہ سود جو ان دو لیول پر ہے ان کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں۔ پہلا لیول جو ہے جو ایمانی اور احسانی اور روحانی اور اخلاقی لیول ہے، اس میں سود جو ہے در حقیقت بالمقابل صدقے کے آتا ہے، صدقہ ورسس سود، صدقہ خیرات ورسس یا بالمقابل سود، اس کے معنی کیا ہے کہ جو بھی کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں سے جو سرپلس ہے، تمہاری ضرورت جو تم نے کنزیوم کر لیا کر لیا، وہ تم نے خرچ کیا، اب جو بھی بچا ہوا ہے یہ عفو کے درجے میں ہے، اس کو مزید کمائی کا ذریعہ مت بناؤ بلکہ اسے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ کی طرف سے قل العفو کی زد میں آ گیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اگر اپنی اس بچت کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو مزید کمائی کے لیے، یہ سود خورانہ ذہنیت ہے، یہ اگرچہ قانوناً سود نہیں کہلائے گا لیکن یہ کہ آپ نے مزاربت کے لیے اپنا مال دے دیا، آپ گھر میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں، کوئی اور محنت کر رہا ہے دکان پر اور آپ بھی اس میں سے اپنا وصول کر رہے ہیں، تو یہ اگرچہ قانونی لیول پر جائز ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ اگر نقصان ہوگا سارا آپ کا ہوگا، لیکن اگر یہ کہ نفع ہو گیا ہے تو کسی شرح پر آپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کام نہیں کر رہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس رقم فاضل تھی آپ نے کسی کو دے دی، وہ جو مضارب ہے بیچارہ کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کی یافت میں آپ بھی شریک ہو گئے ہیں، قانوناً جائز لیکن روحانی طور پر ناجائز، یہی ہے کہ جس کو سود کہا گیا ہے، اس لیے کہ جو فاضل تھا یہ تو روحانی اور ایمانی تقاضا تھا کہ دو ان لوگوں کو جو محروم رہ گئے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تو اصل میں ان کا حق تھا، تم نے اس کو بھی ذریعہ بنایا مزید کمانے کا۔ اس میں تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے، کاروباری معاملات کا مسئلہ اور ہو جائے گا، کاروبار میں جو یافت ہوتی ہے وہ کاروبار ہی کو وسعت دینے میں صرف ہوتی ہے، اس میں اس اعتبار سے قباحت کم ہے کہ آپ نے جب جتنا کاروبار پھیلے گا سرکولیشن آف منی ہوگی، سرکولیشن آف کیپیٹل، اتنا ہی امپلائمنٹ کے اندر اضافہ ہوگا، اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا. اس اعتبار سے اس کی مذمت میں نہیں کر رہا، لیکن مثلاً ایک شخص ہے سرکاری ملازم ہے، 5,000-7,000 تنخواہ لے رہا ہے، اب وہ بچت کرتا ہے، وہ بچت کے جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں تو اس کی بڑی تاکید آتی ہے بچاؤ اور بچت کرو اور بچت کرو، لیکن کس لیے؟ مزید کمانے کے لیے. وہ اسلام کے نظام میں جو اس کا روحانی اخلاقی اور ایمانی اور احسانی نظام ہے، اس میں یہ کہ اس بچت کو مزید کمائی کے لیے صرف کرنا سود خورانہ ذہنیت ہے، یہ تو خرچ ہونا چاہیے جو بھی ذوی القربا ہیں ان پر، جو مساکین ہیں ان پر، اور جو ابن السبیل ہیں مسافر ہیں ان پر. لہذا یہ لیول ہے سود کا جس کا ذکر سورہ روم میں ہے. اب یہ آیت سمجھ لیجئے، آیت نمبر 38 ہے، فآت ذی القربا حقہ، ادا کرو اپنے قرابت داروں کے ان کا حق. والمسکین، مسکین کہتے ہیں اس کو کہ جو مسکنت سے بنا ہے، کمزور ہو، کم ہمت ہو. ایک شخص ہے کہ جو ایک میں تو فعال ہے، کام کر رہا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی معاش پیدا کر رہا ہے، ایک وہ ہے کسی وجہ سے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی تن و توش میں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی. نیورسٹینیا ایک مرض ہے کہ اعصابی کمزور ہو گیا، انسان کچھ کام نہیں کر سکتا، یہ ہے مسکنت. تو جو بھی مسکین ہے اس کا بھی حق ہے انسانی معاشرے کے اندر کہ جن کے پاس وہ سرپلس ہے وہ ان کو پہنچائیں، اور وہ ابن السبیل اور جو مسافر ہے اس کو ادا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی کی رضا کے جویا ہوں. فاولئک هم المفلحون، تو وہی ہے فلاح پانے والے. اس کے برعکس اب دیکھیے، جو اس کی بجائے اب اس مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں مزید کمانے کے لیے، اس کی ایک تو بدترین صورت ہے، آپ نے قرض دے دیا اور اس کے بعد نہ نفع سے بحث نہ نقصان سے بحث، کتنا نفع کتنا نقصان کوئی بحث نہیں، ہمیں تو 10%, 15%, 16% دیے چلے جائیں. یہ تو گویا کہ بدترین شکل ہے، بدترین شکل یہی ہے جس کو کہ سود کہا جاتا ہے. ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگوں کے مال میں آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، مضارب ہے، اس میں آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے بغیر اس کے کہ آپ نے اس کے لیے محنت کی. یہاں در حقیقت اس کا ذکر ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال کے اندر، لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، ان کی محنت ہے، آپ نے بھی اس میں شامل کر دیا بغیر محنت کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے. فلا یربو عند اللہ، تو لوگوں سن لو، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم دیتے ہو تزکیہ نفس کے لیے، یہاں بھی زکات کے معنی وہ نہیں ہوں گے کہ جو ایک نظام کی شکل میں عبادت معین ہوئی ہے، یہ تو سورہ روم کی آیت ہے. زکات مراد خرچ کرنا تزکیہ کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے، اور ظاہر بات ہے اس سے مراد صدقہ ہے، انفاق ہے اللہ کی راہ میں. من زکات تریدون وجہ اللہ ہے، جس سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے طالب بنتے ہو. فاولئک هم المضعفون، تو حقیقت میں وہی ہیں دگنا چوگنا کروانے والے. اب دیکھیں لفظ وہ استعمال کیا ہے، پہلی آیت میں مفلحون، یہاں مضعفون، اس لیے کہ سود پر یا مزاربت پر یا کسی اور شکل میں اپنے مال سے مزید بڑھوتری حاصل کرنا جو آپ کے لیے سرپرست تھا، یہ کس لیے؟ مضعفون ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال دگنا ہو جائے، چوگنا ہو جائے، آٹھ گنا ہو جائے، بڑھتا چلا جائے، تو وہ تو نہیں ہوتا. ہاں جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی راہ میں، اپنے تزکیہ نفس کے لیے جو صدقہ اور خیرات کرتے ہو، وہ لوگ ہیں جن کا دگنا چوگنا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اصل میں نفع وہ پا رہے ہیں، اصل میں جو ہے فائدہ انہیں حاصل ہو رہا ہے. ان دو آیات کا، ایک تو یہ کہ اس ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے چند الفاظ استعمال کیے وہ بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. سرپلس، ایک تو سرپلس ویلیو کا لفظ ہے مارکس کے نظام میں، اس کا فلسفہ ہے. ایک یہ سرپلس ہے جو عفو ہے، آپ کی ضرورت سے جو زائد. اب اس کے دو مصرف ہو سکتے ہیں، ایک مصرف یہ کہ دے ڈالو، اللہ کی راہ میں دے دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو دے دو. جب دیا آپ نے، آپ کے معاشرے کے اندر ہی جائے گا، وہ کہیں باہر نہیں جائے گا. اس سے جو مجموعی خوشحالی پیدا ہوگی وہ پورے معاشرے کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگی، آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے، اس میں امن ہوگا، اس میں سکون ہوگا، تو سب سے بڑھ کر تو آپ ہی اس سے منافع حاصل کریں گے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ وہ آپا دھاپی نہیں ہوگی، وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ انتقامی جذبات نہیں ہوں گے. یہ انتقامی جذبات ہی تو ہے کہ جو اس وقت سارا جو معاملہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، چاہے سیاسی وہ محض آرائیاں ہوں اور چاہے یہ ڈاکے ہو رہے ہوں، ان میں اگر آپ غور کریں گے وہی انتقامی جذبات ہیں. بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آب لاپا سے زبردستی خراج اپنا. عام آدمی یہ محسوس کرتا ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ہمارے لیے جاب تک نہیں، اور یہ شیٹ جو ہیں گھومتے پھرتے ہیں، کروڑ پتی ہیں، یہ کون سی آسمانی مخلوق ہیں، کہاں سے نازل ہوئے ہیں، انہوں نے کہاں سے پیسے جمع کیے ہیں، اسی قوم کی دولت کو لوٹا ہے، وہ سود کے ذریعے سے لوٹا ہو، بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے لوٹا ہو، در حقیقت وہ انتقامی جذبہ ہے. سب کے سب یہ پڑھے لکھے ڈاکو ہیں، اور ان کے اندر جو انتقامی جذبہ ہے معاشرے کے اندر، جس نے کہ یہ شکل اختیار کی، یہ بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آب لاپا سے زبردستی خراج اپنا. یہ شاہنامے کا شعر ہے، وہ تو خیر نظم پوری جو ہے بڑی ہی عمدہ نظم ہے، اس وقت اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ انتقام جو ہے پیدا ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکو جتنے ہوئے ہیں، آپ نے اگر کبھی ان کی آپ بیتیاں پڑھی ہوں، ان کو اپنے بچپن کے اندر اپنے علاقے کے زمینداروں یا جاگیرداروں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا. اس سے ان کے اندر کچھ لوگ تو ہوتے ہیں مسکین تباہ، سب کچھ جھیل گئے، برداشت کر گئے، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں میں بغاوت کا مادہ ہوتا ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکو بنتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو پھر قانون شکنی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ انتقامی جذبہ جو بچپن سے ان کے اندر پروان چڑھتا ہے، پھر معاشرے کے اندر ایک لاوا بن کر جو ہے آتش فشاں پہاڑ کا، وہ پھٹ جاتا ہے. تو اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ جو کچھ تم دو گے صدقہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے ہاں تو دگنا چوگنا ہوگا ہی، اس معاشرے کے اندر بھی تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا. معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی، غریب کو بھی اطمینان کا سانس ملے گا، اس سے اس کے جذبات بجائے انتقام کے اس کے اندر مثبت جذبات پیدا ہوں گے. معاشرے میں امن اور سکون اور واقعتاً اخوت اور باہمی مودت و الفت کے جذبات پیدا ہوں گے. اس کی ظاہر بات ہے کہ مستفید تم بھی ہوگے، اس کا فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا. تو پہلے تو ان دو آیات کو اچھی طرح سمجھ لیے. اور عجیب ہے یہ مضمون، اس میں شروع میں ذکر ہے ربا کا، درمیان میں اور آخر اور شروع دونوں کے اندر ذکر ہو رہا ہے صدقہ خیرات. فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. یہ ہے در حقیقت سود کا تصور روحانی، اخلاقی، احسانی، ایمانی سطح پر، اور یہ گویا کہ اپنے سرپلس کو مزید کمانے کا جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے گا اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ تو در حقیقت لوگوں کا مال تھا، اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں صرف آزمایا تھا، تم نے اس کے اوپر قبضہ غاصبانہ رکھا، اسے مزید کمائی کا ذریعہ بنایا. یہ اخلاقی، روحانی، ایمانی اور انسانی سطح پر سود، لیکن یہ قانونی سطح پر تھی. قانونی معاملہ جو ہے اس میں سود کے بالمقابل آتا ہے بیع. وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہاں پر تقابل جو ہے زکات سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے جو رکوع میں نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے تو کئی باتیں کہنی ہیں اور وقت جو ہے بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. حیرتناک بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں مسلسل دو رکوع آئے ہیں انفاق پر. جیسے یہاں آپ نے دیکھا کہ ربا سے پہلے فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ جو تین ہیں پورے دو رکوع آئے ہیں انفاق پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور جیسا کہ اس کے لیے ایک خاص آیت آئی ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اہل ایمان لگاؤ، خرچ کرو، لگا دو، صرف کر دو اللہ کی راہ میں، ان دونوں چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی جو کاروباری ہے، تجارت کا مال ہے، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے. تو گویا کہ دو ذرائع آمدنی ہمیشہ سے رہے، ایک تجارت ہے، کاروبار ہے، اس میں اب اضافہ ہو گیا انڈسٹری کا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اور ایک ہے زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک میں اگرچہ بہت کافی کچھ انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اکانومی اب بھی بیسیکلی ایگریرین اکانومی. تو وہ مما اخرج نہ لکم من الارض، تمہارے لیے ہم نے جو کچھ زمین سے نکالا، تم تو بیج ڈال کر فارغ ہو گئے، پانی ہم نے برسایا، زمین کے اندر ہماری پیدا کردہ جو ہے وہ قوت نمو ہے، اس سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے، لہذا اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں نکالو. تو دو رکوع ہیں انفاق پر. قرآن مجید کا یہ اہم ترین مقام ہے انفاق کے موضوع. لیکن اس کے بعد جب سود کا مضمون آیا، اور یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے کئی مرتبہ کہی ہے کہ قرآن حکیم میں لمبی صورتوں میں جو رکوعوں کی تقسیم ہے وہ اکثر و بیشتر بڑی ہی حکمت پر مبنی ہے. تو جو 38واں رکوع ہے اگرچہ وہ سود کے موضوع پر ہے، لیکن اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بھی کر سکتے تھے رکوع کا نشان لگانے والے کہ اس آیت کو انفاق والے حصے میں پچھلے دو رکوعوں میں شامل کرتے تھے. بڑی حکیمانہ تقسیم ہے رکوعوں کی اکثر و بیشتر، کہ اس آیت کو جو بظاہر پچھلے دو رکوعوں کے مضمون سے منسلک ہے، متعلق ہے، اس کو وہاں سے کاٹ کر اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جس کا مرکزی مضمون سود ہے. اس لیے کہ یہاں بھی درمیان میں آ کر تو بات آ گئی ہے قانونی سود کی، یعنی قانونی سود، سود بالمقابل بیع کے، لیکن یہ کہ وہ روحانی سزا تو یہاں پر بھی بیان کرنی مقصود ہے. چنانچہ یہاں بھی فرمایا پہلی بات، الذین ينفقون اموالهم، یقیناً وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل رات کو بھی، والنہار دن میں بھی، سرن چھپ کر بھی، علانیتن علل اعلان بھی، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. اب اس کے بعد ربا کا مضمون آیا، الذین یاکلون الربا، بجائے اس کے کہ وہ خرچ کریں اور وہ صدقات دیں، تزکیہ نفس کے لیے خرچ کریں، قل العفو پر عمل پیرا ہو، اس کے برعکس جو لوگ سود کھاتے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں ترجمے ہوں گے اس کے، نوٹ کر لیجئے. عربی زبان میں یہ وسعت ہے کہ فعل مضارع کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. نہیں کھڑے ہوں گے، یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہوگا، نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے مس کر کے مخبوط کر دیا ہو، حواس باختہ ہو گیا ہے آدمی، پاگل دیوانہ، وہ جیسے کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. لیکن یہ کہ دنیا میں بھی یہی نقشہ ہے، ان سود خوروں کا وہی مخبوط الحواس ہونے کا نقشہ ہے. ان کے لیے امن اور چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، طمانینیت قلبی نہیں ہے، وہ چیز جو ہے اس سے دنیا میں بھی وہ محروم. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جیسے کہ دیوانہ کوئی ہو گیا ہو پیسے کے لیے، وہ ان کا کردار اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا بدبختوں نے کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، ایک ظاہری سے مشابہت ضرور موجود ہے لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے بیع میں اور ربا میں. ظاہری مشابہت یہ ہے کہ آپ نے کہا صاحب اگر میں نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی اور 110 میں بیچ دی ایک مہینے کے بعد فرض کیجیے، تو آپ کہتے ہیں 10 روپے جو مجھے کمائے وہ جائز ہے، لیکن میں نے کسی شخص کو 100 روپے دیے اور اگلے مہینے اس سے 110 لے لیا، آپ کہتے ہیں ناجائز ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ ایک ظاہری مشابہت ہے اور اس مشابہت کی وجہ سے وہ دلیل انہوں نے پیش کی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب جو دیا ہے، یہ جہاں میں اس کا مفصل درس دیتا ہوں تو واضح کر دیا کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا عقلی جواب ممکن نہیں ہے، اس کا عقلی طور پر جو ہے اس کی تردید ممکن نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خطاب اہل ایمان سے کر رہا ہے، ان کے لیے عقل کی دلیل درکار نہیں ہے، اللہ کا حکم درکار ہے. یا تو کہو کہ ہمیں اللہ کا حکم منظور نہیں تو تم دائرے سے باہر ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ باہر، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرو، کلم کلا کہہ دو کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں یا رسول پر ایمان نہیں یا قرآن پر ایمان نہیں. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تمہارے لیے دلیل عقلی نہیں، دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. لہذا جواب یہ دیا گیا، وحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی پھر وہ بعد آ گیا تو اس کے لیے ہے جو کچھ کے پہلے گزر چکا. لہو یہاں صرف قانون کے درجے میں ہے، جو پہلے سود میں لے چکا وہ واپس نہیں لیا جائے گا اس سے اس حکم کے آنے سے پہلے، لیکن اس کی بھی جو قباحت اور شناعت ہے
یہاں ایک فرض ذہن میں رکھیے گا، سورہ مائدہ میں جہاں شراب کی حرمت آئی ہے وہاں لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تھی کہ ہم نے تو ساری عمر شراب پی، اگر یہ ایسی نجس اور رجس ہے تو ہمارے تو وجود میں وہ نجاست جو ہے رچی بسی ہوئی ہے. وہاں انہیں اطمینان دلایا گیا کہ بالکل فکر نہ کرو، جو پہلے ہو چکا ہے اس کا تم پر کوئی اخلاقی اثر نہیں رہے گا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا واللہ يحب المحسنین. وہ آیت اپنی جگہ بڑی ہے لیکن سود کے معاملے میں اس سے مستثنا کیا گیا. فرمایا گیا وہ امرہ الی اللہ، اللہ کے حوالے ہے ان کا معاملہ، جو کچھ کھایا پیا ہے اس کا حساب بھی اللہ لینا چاہے گا تو لے گا. لیکن دنیا میں قانونی سطح پر صرف جو ہے ایگزمپشن دی گئی ہے کہ جو اس حکم کی آمد سے پہلے جو بھی سود لیا دیا گیا وہ دنیا میں اس کو پچھلے کھاتے جو ہے کھولے نہیں جائیں گے. البتہ یہ کہ اخروی حساب سے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جیسے چاہے گا معاملہ کر لے گا. معافی کا اعلان اخروی اعتبار سے سود پر نہیں ہے، شراب پر ہے. شراب پر تو یہ کہا گیا جو پیا کھا لیا پی لیا تم نے، فرض کیجئے سور کھاتے رہے ہو، کوئی فکر نہ کرو جب حکم آ گیا اس کی حرمت کا، اب اگر نہیں کھاؤ گے تو پچھلا کھایا پیا معاف ہے. لیکن یہ چیز جو ہے سود کی حرمت جو ہے وہ اس نوعیت کی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ اس میں اعلان جنگ ہے. شراب پینے پر اعلان جنگ نہیں ہے، زنا پر اعلان جنگ نہیں ہے، سود پر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اسی طریقے سے بقیہ گناہوں میں جو پہلے ہو چکا اس کا معاملہ معافی کا ہے. سود کے معاملے میں یہ ہے دنیاوی اعتبار سے وہ کھاتے نہیں کھولے جائیں گے. فرمایا کہ فلہو ما سلف، لیکن وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، آخرت کا حساب وہ اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی اعادہ کرے، کسی کا ارتکاب کرتا رہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ ہوں گے جہنمی آگ والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. چاہے وہ بظاہر مومن ہی اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، مسلمان شمار کرتے ہو، اور وہ اس زوم میں ہو کہ اہل ایمان کے لیے تو خلود فی النار ہے ہی نہیں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سود کا جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ در حقیقت جہنم میں رہیں گے خالدین. فرمایا یمحق اللہ الربا، یہ وہی مضمون ہے سورہ روم کی آیت میں بھی آیا کہ اگر تم صدقات دو گے تو وہ مضعفون ہوں گے، وہ بڑھیں گے، اور سود پر دو گے تو وہ تو مٹ جائے گا. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تو ربا کو تو مٹا دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے. وقتی طور پر بڑھوتری نظر آ رہی ہے، بڑا بوسٹ اپ ہو گئی اکانومی، آپ کی اپنی معاشی حالت بڑی اچھی ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیسا کینسر ہے اندر ہی اندر، پورے آپ کے نظام کو اور سماج کو جو ہے کس طریقے سے کھا رہا ہے. وہ اچانک وہ صورت حال سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ تو اندر ہی اندر میری صحت کا جو ہے تیا پالٹا ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. مضعفون وہ ہیں جو صدقہ دیتے ہیں. یہاں پھر دیکھیے ربا جو ہے وہ مقابلہ صدقات اور زکات کے آ رہا ہے. واللہ لا يحب كل كفار نسیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمام ناشکرے اور جو گناہگار ہیں اسیم ہیں ان سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، یعنی محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف کا ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو بھی بچا ہوا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا، باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب کان کھول کر سن لو، جنگ ہے، اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. ہماری جنگ جاری ہے اللہ کے ساتھ. 43 برس اب ہونے کو آئے ہیں، اگست کے مہینے میں ہو جائیں گے شمسی حساب سے. 44 برس ہو چکے ہیں پاکستان کو قائم. جب تک ہم آزاد نہیں تھے ہم مجبور تھے، ایک نظام ہے انگریز کا جو چل رہا تھا، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، جو بھی ہے، سٹا ہے، چوا ہے، ہم قادر نہیں تھے اس پر کہ ہم اس کو تبدیل کر سکیں. لیکن ہم آزاد ہوئے، 44 برس قمری ہو چکے ہیں 27 دن شب کو رمضان کی. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ جاری ہے، تو گویا کہ وی آر ایٹ وار ود اللہ اینڈ ہز میسنجر، ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ، ہم جنگ کر رہے ہیں، پھر کیسے امن ہو، کیسے سکون ہو، کیسے چین ملے، کیسے یہاں پہ برکات کا ظہور ہو؟ وہ تو وہی ہوگا جیسے کہ خون کے پیاسے ہو گئے ایک دوسرے کے، جس طریقے سے مچھر کو مسل دیا ایسے انسانی جان بن کر رہ گئی. یہ سارے کے سارے در حقیقت اے باد سبا ہی ہما آوردے کچھ، یہ سب ہماری وہ کمائی ہے جو اللہ کے ساتھ مسلسل جنگ ہم کر رہے ہیں. اور اس سے باز آنے کا یہ سنہری موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ورنہ واقعہ یہ ہے بڑا لینتھی پروسیس ہے. آپ اگر چلیں انتخابی راستے سے تو دو تہائی اکثریت آپ کو حاصل ہو، کب حاصل ہو؟ ابھی تک تو وہ اسلام پسندوں کو جو ہے وہ 10% بھی، آپ جو کل ملا لیجئے سب کو تو وہ 10% بھی نہیں ملتے، 66% کہاں سے آ جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو بہت لمبا کوئی سفر ہے کسی کے ذہن میں ہو بھی، یا پھر انقلابی عمل ہے یا پھر جانے دینی پڑیں گی، خون کا نذرانہ دینا پڑے گا اللہ کی راہ میں، تب کہیں وہ انقلاب آتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت ایک موقع ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ بچپن میں جو کہانی آپ نے سنی ہوگی ان میں یہ ہوتا ہے کہ دیو کی جان، فلاں دیو کی جان فلاں طوطے کی گردن میں ہے، اس کو مروڑ دو وہ دیو مر جائے گا. اس وقت جو ہے بہت بڑا دیو جو ہے اس جو دستور کی شت ہے اس کے تحت آ گیا ہے، اس دام میں ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ بھرپور طریقے پر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رکوع مکمل کر لوں. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اب سن لو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کرو، تو جو تمہارا راس المال ہے، تم نے جو رقم دی تھی قرض پر، وہ تمہیں مل جائے. لا تسلمون ولا تسلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. لیکن اب دیکھیے بات پھر لوٹ رہی ہے اسی صدقے کی طرف، کہ یہ منزل تو ابھی نچلی منزل ہے، اونچی منزلیں اور بھی تو ہیں. وہ منزلیں کیا ہیں؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر جو تمہارا مقروض ہے وہ تنگ دست ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے رقم ادا کرنا، راس المال، سود کا سوال نہیں، تو ذرا مہلت دینی ہوگی کہ وہ بھی اس کا فراخی ہو جائے، فراخ دست ہو جائے، اس سے سہولت حاصل ہو جائے، یعنی اب وہ قرض حسن کی شکل اختیار کر لے گا. یہ میں تیسری بات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ ایک تو سود ہے اخلاقی سطح پر، اس کا بدل کیا ہوگا؟ صدقہ، دے دو اللہ کی راہ. یہ تو تمہارے پاس زائد مال تھا، یہ تو عفو تھا، دے دینا ہی تھا تمہیں. اور ایک سود ہے بے کے مقابلے میں، درمیان میں ایک تیسری شکل ہے جس کا نام قرض حسن ہے. اور میں نہیں جانتا کہ علامہ اقبال کے سوا کوئی اور شخص ایسا ہو کہ جس نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس درمیانی بات کا ذکر کیا ہو. اذربا آخر چمی زائد فتن، کس نداند لذت قرض حسن. قرض حسن میں جو لذت ہے، آپ کے پاس مال جو ہے فاضل ہے، پڑا ہوا ہے، کسی بھائی کی ضرورت ہے، اس کی معاشی جو گاڑی ہے کہیں رک گئی ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں رہا، تھوڑے سے پیٹرول کی ضرورت ہے، آپ اپنی وہ رقم دے دیں کہ وہ اپنی گاڑی کو چلا لے، اس کے بعد اپنی رقم واپس لے لیجئے گا، یہ ہے قرض حسن. اگر اس میں کوئی ڈیپریسیشن ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ہاں تو اجر و ثواب کما رہے ہو. لیکن یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی روپے کی قیمت میں کمی ہو جاتی ہے صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی رقم واپس لے لے؟ تو اگر تو یہی ذہنیت ہے تو یہ تو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، یہی تو سود خورانہ ذہنیت ہے، یہی تو در حقیقت اخلاقی اور روحانی سطح پر اسی کا نام تو سود ہے. تو یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اعلیٰ منزل تو یہ کہ صدقہ دے دو. اس مضمون میں بھی آ جائے گا اسی آیت میں آگے. لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا ایمان نہیں ہے آخرت پر اور اللہ پر، اتنا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے بینک میں جمع کرا رہا ہوں، یہاں کے بینکوں پر اعتماد ہے یا زیادہ اعتماد سوئٹزرلینڈ کے بینکوں پر ہے؟ اللہ کے بینک پر تو کسی کا اعتماد نہیں ہے. اگر تمہیں اعتماد نہیں ہے اور چاہتے ہو رقم واپس لے لینا، تو یہ کہ قرض حسن کا معاملہ کرو. یہ ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آج کے بعد سے اگر اس کے ذمے تمہاری رقم رہ گئی ہے راس المال، جب تک کہ اس کو سہولت نہیں ہو جاتی، وہ قرض حسن کی شکل اختیار کر لے گا کہ اصل راس المال تمہارا لوٹایا جائے گا. اب دیکھیے ختم کہاں کیا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو تو بھائی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. صدقے پر پھر بات لوٹا کر لے آئی گئی، روحانی جو بلند منزل ہے، آخر اس سے نگاہیں کیوں بند کرتے ہو، کیوں اسے ذہن سے نکالتے ہو؟ تمہارا تو یہ فاضل مال تھا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم مدعا معافی کر دو، صدقہ دے دو، اپنے بھائی کو معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تمہارے اندر فہم ہو، اگر تم حقیقت کے شناسا ہو، اگر تم جانتے ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر تمہیں معلوم ہے کہ اصل قیمت جو ہے وہ تو اصل نفع جو ہے وہ آخرت کا نفع ہے. آخری آیت وہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی گمان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر تمہیں ہر ذی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ ہے سود کے یہ دو لیولز، اور ان کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہے، وہ آرٹیکل میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں الفاظ جو ہے. یہ جو دستور کی دفعہ 203 میں بی کی کا سب کلاس سی ہے کہ جو چیزیں شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر رکھی گئیں ان میں ہے، کچھ چیزیں تو اور بھی ہیں، مثلا جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، دستور پاکستان مستثنا ہے، عدالت کے جو پروسیجرل لاز ہیں وہ مستثنا ہیں، مسلم پرسنل لا مستثنا ہے. اس کے حوالے سے میں نے آج ایک وکیل صاحب سے ایک بات کہی ہے، وہ حیران ہوئے ہیں کہ آپ کا ذہن تو بڑا قانونی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر مسلم پرسنل لا جو ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے تو حکومت کس جسٹیفیکیشن سے ہم پر فیملی لاز جو ہے نافذ کر رہی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ فقہ حنفی کے کچھ اپنے فیملی لاز ہیں، فقہ حنبلی کے اپنے فیملی لاز ہیں، فقہ جعفری کے اپنے فیملی لاز ہیں. تو پرسنل لا کو ایگزمپٹ کرنا اور خود ایک قانون مسلط کر دینا، یہ تو کنٹرڈکشن ہے. لہذا اس دفعہ کی روح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے فیملی لاز آرڈیننس اور فیملی لاز جو قانون کی شکل میں ہم پر نافذ کیے گئے، کہ یہ پرسنل لا کا حصہ ہے، آپ اسے نکالیے حکومت کی دس مٹھ سے، حکومت کا کوئی کنٹرول اس پر نہیں ہونا چاہیے. نماز کا وقت کس وقت ہوا کس وقت نہیں ہوا، اہل حدیث کے نزدیک وقت ہو چکا ہے عصر کا اور حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوا، انہوں نے پڑھ بھی لی تو عصر کی نماز تو ادا نہیں ہوئی ان کے نزدیک، انہوں نے وقت سے پہلے پڑھ لی، وہ تو فرض ہوگی اس وقت جبکہ نماز کا وقت ہو جائے گا. اب آپ کیا لازم کریں گے اہل حدیث پر کہ وہ کس دوسرے قانون کو اختیار کرے؟ نماز ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، آپ بیان کرتے ہیں فقہ جعفری کے مطابق اب وقت ہو گیا ہے اور باقی جو ہے فقہ حنفی پر ابھی وقت جو ہے وہ سحری کا ابھی باقی ہے، یا یہ کہ اسی طریقے سے افطار کا. تو یہ پرسنل لا چاہے عبادات کا معاملہ ہو اور چاہے وہ فیملی لاز کا ہو، اس کو در حقیقت حکومت کے کنٹرول سے مستثنا ہونا چاہیے. یہ بات میں نے ان کے سامنے رکھی ہے، اسماعیل قریشی صاحب جو ورلڈ سوسائٹی آف مسلم جورسٹ کے صدر ہیں، تو حیران ہوئے کہ یہ نقطہ ہمیں سوجا نہیں ہے لیکن اس پر غور کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں مالی قوانین کے بارے میں، انٹل دی ایکسپیریشن آف 10 years فرام دی کمنسمنٹ آف دس چیپٹر اینی فسکل لا اور اینی لا ریلیٹنگ ٹو دی لیوی اینڈ کلیکشن آف ٹیکسز اینڈ فیس اور بینکنگ انشورنس پریکٹس اینڈ پروسیجرس، یہ سب کے سب اگر اس کے اندر اب توسیع نہیں ہوتی تو یہ شرعی عدالت جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ اس کے دائرے میں آ جائے اور اس کو کھل جانا چاہیے، ایشوز جو ہے اس کے اندر طے ہونے چاہیے. اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ جو ہے یہ ربا ہے ہی نہیں، لیٹ دی شریعت کورٹ ڈیسائڈ اٹ. آئیں وہاں پر علماء اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، وہ جو منکرین سنت ہیں وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، ثابت کریں کتاب و سنت کے مطابق، اس لیے کہ طے جو ہوگا معاملہ کتاب و سنت دونوں کے تحت ہوگا. یہی اس دفعہ 203 کے اندر مرکوم ہے، کتاب و سنت، صرف قرآن نہیں کتاب و سنت، اس کے مطابق طے کرا دیں. تو یہ در حقیقت ایک بڑا سنہری موقع ہے اس وقت کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہماری جنگ جاری ہے اس کو ہم ختم کرائیں. اب اس کے ساتھ ہی جیسا کہ اس اشتہار میں آپ نے دیکھا ہوگا، دوسرا مضمون ہے جوا سٹا اور لاٹری کا. اس پر میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو آیات پڑھ کر سنائی تھی، سورہ بقرہ میں جب پہلی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے تو انما الخمر والمیسر والی بات وہاں فرمایا گیا، یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ایک اصولی رہنمائی دے کر بات چھوڑ دی گئی، لیکن اصل نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا اس روز بھی اور آج دوبارہ ذرا اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خمر اور میسر کو کیوں جمع کیا گیا؟ اور جب سورہ مائدہ میں الفاظ آئے اس کے ساتھ انصاب اور اسلام کو کیوں ایڈ کیا گیا؟ کوئی قدر مشترک ہونی چاہیے. اگر آپ جمع کرتے ہیں بریکٹ کرتے ہیں دو چیزوں کو تو کوئی نہ کوئی قدر مشترک تو ہوگی. تو خمر اور میسر دونوں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے قواعد عملیہ کو شل کر دینے والی چیز. شراب کا نشہ ہے, اب محنت کوشش جد و جہد دو تو کر پڑ گئے. یہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, شاید پورا یاد نہ ہو, کہ میں میکدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. اس میں تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کریں, آپ کسب بھی کریں, محنت کریں, کمائیں. قرآن یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى, نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی. اور ہاں اس کی محنت البتہ جو ہے رائے گا نہیں جائے گی, وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی, وہ دیکھ لے گا اپنی محنت. تو بجائے محنت کے قبا کو شل کر لینا, جو تلخ حقائق ہوں زندگی کے ان کو فیس کرنے کی بجائے وہ شتر مرغ کی طرح اپنی جو چونچ ہے اپنی گردن جو ہے ریت کے اندر ڈال دینا, یہ ہے در حقیقت خمر میں بھی اور یہی میسر میں. چانس پر اتفاق سے لگاؤ داؤ شاید 10 گنا ہو جائیں. باقی یہ کہ محنت کر کے پیسہ کمانا مشقت, جس کو کہا گیا الکاسب و حبیب اللہ, جو محنت کر کے کمائی کرتا ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہے. فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے, کوئی نبی یا کوئی رسول, اس نے کہ بھیڑیں بکریاں نہ چرائی ہو. اور حضور فرماتے ہیں میں خود چند ٹکوں کے عوض میں قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو محنت کی تو وہ عظمت ہے کہ جو قرآن نے اور حدیث نے بیان کی اور انبیاء کرام کی سیرت میں. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا مہر ادا کرنے کے لیے, تو آپ کو معلوم ہے کہ 8 یا 10 سال کی مزدوری کی ہے اس مہر کے بدل میں, تب جا کر انہوں نے نکاح جو ہے وہ ہو سکا ہے اور انہوں نے اپنا گھر آباد کیا. یہ سورہ قصص کے اندر پورا قصہ جو ہے وہ مذکور ہے. تو یہ تو محنت ہے در حقیقت, کہ جس سے جی چرانے کا ایک راستہ ہے شراب, دھت ہو کر پڑے رہو. یہی نشہ ہیروئن کا ہے. حقائق کے ساتھ آپ اگر مواجہ نہیں کر سکتے, فیس نہیں کر سکتے, محنت نہیں کر سکتے, آپ کے اعصاب جواب دے گئے ہیں, تو ایک ڈوز لیجئے. اور وہ کیا ہے, لگے دم مٹے غم, بجائے اس کے کہ آپ غم کا مقابلہ کریں اسے فیس کریں, حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہی اس میسر کا معاملہ ہے. بس داؤ لگاؤ, داؤ سے وارے نیارے ہو سکتے ہیں محنت کی بجائے. اور اس میں تیسری چیز جو شامل کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ بھی دیکھیے, غور کیجئے کیوں جمع کیے گئے. نصب کیا ہے؟ انصاب, استھان. استھانوں پر جاؤ, یہ بھی در حقیقت عقل جو عمل ہے اس سے فرار کا راستہ ہے. یہ بچا لیں گے, یہ سفارش کریں گے, ان کے ذریعے سے بچاؤ ہو جائے گا. کہاں تو محنت کروں, مشقت کروں, عمل صالح کروں, جہاد کروں, اللہ کی راہ میں جان کھپاؤں, مال کھپاؤں, کہاں یہ کہ ذرا کسی کی مٹھی گرم کرو, کسی قبر والے کی مٹھی گرم ہو جائے, کہو چڑھاوا چڑھاؤ اور چھٹی کرو. عمل سے فرار در حقیقت, وہ جو کہا جاتا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار, یہ سارے دھندے کیوں چل رہے ہیں؟ اسی عمل سے فرار. اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, حرام خوری جاری رکھیں گے, اسی میں سے کچھ دے دیں چڑھا دیں گے لے جا کر, اسی میں سے کوئی بڑی قیمتی جو ہے ریشم کی چادر لے جا کر قبر کے اوپر چڑھا دیں گے, لیکن یہ کہ وہ حرام خوری تو جاری رہے گی. یہ ہے در حقیقت وہ انصاب. اور ازلام کیا ہے؟ وہ بھی وہ فال کے تیر, اور یہ جوئے کے ساتھ مشابہ ہو گئی بات, کہ بجائے اس کے حقائق کی بنیاد پر بیسس جو ہے آپ کی محنت ہو, فیکٹس ہو, آپ صرف ایک تیر کے ذریعے سے اپنی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. ان چاروں چیزوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے عمل سے فرار. مجھے اقبال کا مصرع مجھے یاد آیا, بلکہ شعر, کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو یہ میں نے چند باتیں تو آج ایڈ کی ہیں. نیز جوا, سٹا اور لاٹری ایسی خباستوں کا بھی استحصال ہو سکے جنہیں نجس اور شیطانی کام قرار دیا گیا ہے. آخری چیز ہے اراضی کا نظام. مزید برآں اس دوسری چیز کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں, اس وقت صرف اعادہ کر رہا ہوں, اس میں کسی مہلت کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے ایک اصلاح کرنی ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مہلت ملنی چاہیے عدالت طے کرے کہ کب سے فلاں قانون جو ہے کل عدم ہو جائے گا، تاکہ خلا ایک دم نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے بتایا اسماعیل قریشی صاحب ہی نے کہ یہ چیز تو پہلے سے اس میں موجود ہے، ہمیں مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی فیڈرل شریعت کورٹ کا جو دائرہ کار معین ہوا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ جس قانون کے مطابق وہ فیصلہ کر دیں گے یہ خلاف اسلام ہے، پھر ایک تاریخ معین کریں گے، اس تاریخ تک اس کا نفاذ جاری رہے گا، لیکن جب وہ تاریخ آ جائے گی پھر وہ کل عدم ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ تاریخ معین کریں گے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو، اگر معاملہ جو ہے وہ مرکزی حکومت سے متعلق ہے، وہ قانون ان چیزوں سے متعلق ہے جو مرکزی حکومت کے دائرے میں آتی ہیں، تو سینٹرل گورنمنٹ کو موقع مل جائے کہ وہ اس خلا کو پر کر لے۔ اسی طریقے سے اگر وہ پروونشل میٹرز میں سے ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو موقع مل جائے کہ وہ اس خلا کو پر کرے۔ خلا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی انڈیفینٹ نہیں ہو سکتا، کورٹ خود معین کر دے گی، یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جو طریقہ کار ہے اس کے اندر معین ہے، لہذا ہمیں مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو در حقیقت دستور کے اندر پہلے سے ثبت ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش ہوگا، اگر فیڈرل شریعت کورٹ یہ طے کرے گی کہ یہ خلاف اسلام ہے، تو ساتھ ہی ایک تاریخ کا تعین کر دیں کہ اس تاریخ کے بعد یہ کل عدم ہو جائے گا، لہذا وہ وقت مل جائے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی اب اس کا خلا کو پر کر لیں۔ البتہ جہاں تک جوا اور یہ سٹا اور لاٹری اور ریسس ان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بنیادی جو ہے وہ ڈھانچہ ہمارا کھڑا ہوا ہو، اور یہ جو چیزیں ہیں در حقیقت قوم کے اندر سے قواعد عملیہ کو شل کر کے اور محض چانس پر اور داؤ لگا کر کمانے کا جذبہ پیدا کرنے والی ہے، جس کی کہ بیختنی فوری طور پر ہو جانی چاہیے۔ آخری چیز یہ ہے، مزید برآں اسلام کے نظام اراضی کا سر نو تعین کیا جائے اور طے کیا جائے۔ یہ دو کوشچن ہیں جو اشتہار میں آئے ہیں، اور مجھے خیال آیا میں آپ سے کہوں، یہ کتابت آپ کے پاس موجود ہے، اسے خود شائع کیجئے، میگنیفائی کرائیے، بڑے سائز کے اوپر شائع کرائیے، پہنچائیے اسے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک، کہ یہ ہے تاکہ، اس لیے کہ اس سے کم عبارت میں اتنے مضامین کو جمع کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ ایشوز جو ہیں ایسے فریم کر دیے گئے ہیں کہ زمین کے بارے میں دو چیزیں طے طلب ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آیا ہماری پاکستان کی جو اراضی ہیں وہ خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ اس پر ایک تو میں آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، ایک بڑا اچھا مضمون ہے جو پرسوں کے نیشن میں آیا، انگریزی اخبار ہے، جو حضرات بھی انگریزی پڑھتے ہیں وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں ایک صاحب نے میرے ہی حوالے سے مقالہ لکھا ہے، کہ میری خبر کے حوالے سے جو نیشن ہی میں چھپی تھی، جس میں میں نے یہ رائے ظاہر کی کہ پاکستان کی اراضی خراجی ہیں۔ خراجی اراضی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو بیت المال کی ملکیت ہے، جو کام کر رہا ہے براہ راست اس پر خراج لگایا جائے گا اور سیدھا بیت المال میں جائے گا، درمیان میں کوئی زمیندار، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا نہیں آتا، سارا مال وہاں جائے گا۔ اور پھر واقعہ یہ ہے کہ جو خبیث قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہمارے ملک میں، ان سب کی نفی ہو جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، اتنا پیسہ بیت المال میں جمع ہوگا کہ کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری زمین جو ہے ہاری ہے، کسان ہے، دیجیے اور ان سے براہ راست خراج لیجئے اور وہ خراج جائے گا بیت المال کے اندر۔ یہ سارے انکم ٹیکس جیسے قوانین اور سیل ٹیکس اور فلاں ٹیکس، ہر وقت مجھے ایسے حضرات ملتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں ناممکن ہے، اس میں اگر آپ جھوٹ نہ بولیں، کوئی کمی بیشی نہ کریں، تو طے کر لیجئے کہ دکان بڑھا کر کارخانہ جو ہے اس کو بساط طے کر کے ہٹ جانا ہے، اپنے گھر سے کچھ لا کر دینا پڑے گا اگر سچ بولتے ہیں۔ ایسے ظالمانہ قوانین ہیں جنہوں نے ہر کاروباری آدمی کو جو ہے بے ایمان بنا کر رکھ دیا، وہ گلٹی کانشس ہے، اپنے دل میں ضمیر اس کا جو ہے وہ آلودہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، مس سٹیٹمنٹ ہے، اور بعض اوقات تو یقیناً اس میں فارم میں ہوتا ہوگا کہ میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں، تو جھوٹے حلف اٹھا رہا ہے ہر سال ایک شخص، تو اس کا ضمیر کتنا آلودہ ہوتا ہے۔ یہ سارا ختم ہو جائے گا اگر یہ طے ہو جائے کہ پاکستان کی اراضی جو ہے انفرادی ملکیت میں نہیں ہے، یہ سب بیت المال کی ملکیت ہے۔ یہ ذرا علمی مسئلہ ہے، خراجی اور عشری کا فرق کیا ہے، پھر کبھی کسی موقع پر میں شاید بیان کروں۔ میں آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں، ایک بہت بڑی شخصیت کی پچھلی صدی میں گزری ہے ہمارے ہاں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، جو ایک طرف بہت بڑے مرشد، بہت بڑے صوفی، میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلفاء میں سے، دوسری طرف بہت بڑے فقیہ، یوں سمجھیے آج کے دور میں جو معارف القرآن ایک تفسیر لکھی مفتی شفیع صاحب نے, اس میں بھی یہ دو چیزیں جمع ہو گئی. مفتی صاحب تھانوی سلسلے کے اندر صاحب بیعت صاحب مجاز تھے اور اس کے ساتھ ہی مفتی تھے, تو ان دونوں جو کیفیتیں ہیں فقہ کی اور احسانی مسائل وہ معارف القرآن میں جمع ہوئے. اس سے کئی گنا زیادہ وقی کتاب ہے وہ تفسیر مظہری جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی اور اس کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا, اپنے مرشد کے نام پر میرزا مظہر جانے جانا کے نام سے رکھا تفسیر مظہری, حالانکہ لکھنے والے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی. انہوں نے فقہ کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں عشر کے مسائل ہی نہیں دیے, لکھ دیا کہ عشر کے مسائل کا ہندوستان کی آرادی سے کوئی تعلق نہیں, لہذا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں, چھٹی ہوئی, اس لیے کہ یہاں کی زمینیں تو خراجی ہیں, عشر کا معاملہ ہی نہیں ہے تو خاکہ پڑھانا کائے کو, جس گاؤں میں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا ہے. اس درجے اس میں یونینیمٹی رہی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ, جو آپ نوٹ کر لیجئے, خراجی زمینیں کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتی, وہ بیت المال کی ملکیت, براہ راست خراج جائے گا. تو لیکن یہ کہ یہ چیزیں اب طے کرنی ہوں گی, اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس عدالت کا ہاتھ کھل جاتا ہے تو یہ سارے مسائل زیر بحث آئیں گے. اور دوسرا اہم مسئلہ, اس پہلے مسئلے میں تو میں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ مضمون پڑھیے نیشن کا, اور دوسرا مسئلہ جو ہے, آیا مزارعت جائز بھی ہے کہ نہیں, بٹائی جائز بھی ہے کہ نہیں, چاہے عشری زمین ہے, کسی شخص کی انفرادی ملکیت ہے, لیکن کیا اس کے لیے لازم ہے کہ خود کاشت کرے یا وہ بٹائی پر دے سکتا ہے؟ یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے جسے کہ اب کھولنا ہوگا اور اس پر گفتگو ہوگی. اس پر جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا میں نے ایک کتاب شائع کی ہے 250 صفحے, مولانا محمد تحسین صاحب جو سب سے بڑے داماد تھے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ کے, بلکہ ہیں داماد بقید حیات ہیں, وہ تھے میرے زبان سے نکل گیا مولانا بن نوری رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت سے, ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن یہ داماد کلاں ہیں موجود, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مزارعت حرام ہے. یہی فتویٰ ہے امام مالک کا رحمہ اللہ, یہی فتویٰ امام ابو حنیفہ کا, البتہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں تو اصل نو دیکھنا ہوگا, امام ابو حنیفہ کے دلائل کیا ہیں, امام مالک کے دلائل کیا ہیں, وہ بٹائی جائز ہے کہ ناجائز. وہ کتاب بھی میں نے کہا تھا کہ آج یہاں لے آئی جائے اور وہ آپ حضرات لیں اور پہنچائیں اہل علم تک. جب پہلی مرتبہ یہ مقالہ چھپ رہا تھا میرے پرچے میں حکمت قرآن میں, تو بہت سے لوگوں نے مجھ پر بڑی شدید تنقیدیں کی, علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم, انہوں نے میرے خلاف تقریر کی. میں نے اس پورے مقالے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی انہیں پہنچا دی کہ آپ اس پر تنقید کیجئے میں شائع کروں گا. میرے بزرگوں میں سے مولانا عبدالغفار حسن صاحب جماعت اسلامی کے پرانے لوگوں میں سے اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی وہ حدیث کے استاد رہے ہیں, انہوں نے بھی تنقید کی کہ غلط ہے. میں نے کہا وہ پورا کا پورا مسودہ فوٹو اسٹیٹ کاپی کئی 100 صفحات میں نے پہنچا دیے, میں نے کہا آپ تنقید کیجئے میں شائع کروں گا. نہ انہوں نے کوئی تنقید کی نہ انہوں نے کی آج تک, یہ تو ابھی زندہ ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں بھی اس کی توفیق نہیں ہوئی. وہ کتاب بڑی بہت اہم کتاب ہے, دلائل سے, قرآن سے, حدیث سے, فقہ سے اور عقل عام سے ثابت کیا کہ مزارعت ناجائز حرام. زمین اگر آپ کی ہے بھی تو آپ کو خود کاشت کرنی ہوگی, بٹائی پر دینے کا کوئی سوال نہیں. یہ مسئلہ جو ہے یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ اس موضوع پر جبکہ اب یہ بحثیں چھڑ گئی ہیں, آپ میں سے جن کو دلچسپی ہے اور جو بھی اس سے کوئی ذہنی مناسبت رکھتے ہیں خود مطالعہ کریں, ورنہ پہنچائیے اہل علم تک. اس لیے کہ اہل علم تو پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اس کے لیے کچھ تھوڑا سا انفاق آپ کو کرنا پڑے گا. وہ کتاب خریدیں اور پہنچائیں اہل علم کو تاکہ یہ کہ اس کے بارے میں غور کر سکے. لہذا یہ ہیں وہ چند چیزیں, اس میں ایک جملہ آخری میں پڑھ رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں طے کر دی جائیں تاکہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کا خاتمہ کسی خونی انقلاب کے بجائے پرامن دستوری اور عدالتی طریقے کار سے ممکن ہو سکے. ہونا تو ہے خاتمہ, وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ ہے کہاں روزے مکافات ہے خدائے دیرگیر, کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر ہے روزے مکافات. یہ سرمایہ پرستی کے سفینے ڈوبنے ہیں لیکن اس کے طریقے یہی ہیں, یا کوئی خونی انقلاب آئے گا اور یا یہ ہے کہ یہ راستہ کھلا ہوا ہے. اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ساری شارٹ کمنگ جو بھی تھیں اب وہ تو اللہ کے ہاں حاضر ہو چکے ضیاء الحق صاحب, لیکن یہ جو شامل کر گئے ہیں دستور کے اندر, شاید اس کا کریڈٹ ان کے لیے بہت سی اپنی غلطیوں کا کفارہ بن جائے.
کہ دستور میں اب موجود ہے، گلے کا ہار ہے اس وقت، اسی دستور پر الیکشن لڑ کر اور اسی دستور کی حلف وفاداری لے کر وہ جو بھی عہدے ملے ہیں ملے ہیں، اور یہ جو ہے اس وقت موقع ہے کہ اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور بجائے اس کے کہ کسی خونی انقلاب کا انتظار کیا جائے، وہ خونی انقلاب ایک کمیونسٹ قسم کا ہو سکتا ہے، اس میں تو دو طرف سے خونریزی ہوگی، لیکن اسلامی انقلاب بھی آیا تو خون دیے بغیر نہیں آئے گا، انقلاب تو آتا ہے تو نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اگر زمین میں جذب ہوا ہے اور صحابہ کرام کی لاشیں اگر خاک و خون میں تڑپی ہیں تو اور کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ بغیر خون کا نذرانہ دیے اور جانوں کی قربانی دیے انقلاب آ سکتا ہے، وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک شکل ہے، اس کے لیے بھرپور کوشش ہو جانی چاہیے، اور اسی کے لیے میں نے اس وقت یہ ساری گفتگو آج کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔